لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صلوات عليه محمد. عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت ہمارا سفر جاری ہے وہ قرآن شناسی اور فساد کے اسباب اور وجوہات ہے کہ گزشتہ مجالس اعضاء میں ہم نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سوسائٹی میں فساد اور فتنے وجود میں آتے ہیں اور وہ صفات کون سے ہیں جس کی وجہ سے فساد وجود میں آتے ہیں، تو صاحبان ایمان کے لیے ضروری ہے کہ خود کو ان صفات سے بچائیں اور سوسائٹی میں پیدا ہونے والے تمام خطرات سے سوسائٹی کو محفوظ رکھیں، اس لیے کہ ایمان اتحاد ہی کے ذریعے پھلتا پھولتا ہے اور جتنے سماج اور سوسائٹی میں فسادات پیدا ہوں گے، کتنے اٹھیں گے، اتنے ہی جھگڑے ہوں گے، اور جتنے جھگڑے ہوں گے اتنے ہی مومنین کے درمیان میں دوریاں ہوں گی، اور جتنی مومنین کے درمیان میں دوریاں ہوں گی اتنا ہی دشمن ان ایمان اور مومنین سے کے اختلاف سے فائدہ اٹھائے گا، اس کا نقصان مومنین کو کم ہوگا، دین کو زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان اسباب کی طرف اشارہ کیا ہے جن اسباب سے سوسائٹی میں فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں، کبھی تکبر کی صورت میں، کبھی نفاق کی صورت میں، اور کبھی آپس میں موجود کینے اور بغض کی صورت میں، اور کبھی شہوت پرستی اور شہوت رانی کی صورت میں سوسائٹی میں فساد اور فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شہوت کا تعلق، برائیوں کا تعلق انسان کے اپنے انفرادی زندگی سے ہے، اس کا اجتماع سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ تصور غلط ہے۔ جس طریقے سے نیک کاموں کا اثر، فرد کی نیک کاموں کا اثر سوسائٹی پر پڑتا ہے، اسی طرح انسان کے برے کاموں کا اثر بھی سوسائٹی پر پڑتا ہے۔ جس طرح ایک نمازی کے وجود کا اثر ساری سوسائٹی پر پڑتا ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں، اسے درس حاصل کرتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں، اسی طریقے سے برے کام انجام دینے والے کا اثر بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ جسے مشاہدہ کیا گیا ہے کہ میں پیغمبروں سے پروردگار نے کہا ہے کہ تمہاری دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب یعنی کیوں؟ جب نیک لوگوں سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں تو برے لوگوں کے وجود سے دعائیں رد بھی ہو سکتی ہیں. تو جس طریقے سے نیک کاموں کا اثر ہوتا ہے سوسائٹی میں، اسی طریقے سے برے کاموں کا بھی اثر ہوتا ہے. تو پروردگار نے صاف طور پر قرآن مجید میں یہ اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ بری صفتیں پائی جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ ہر انسان معصوم بن جائے، لیکن اس راستے میں تو کھڑا ہو جس راستے میں معصومین کھڑے ہوئے. پوری توجہ بتایا طالب میرا جملہ سنیے گا، ہر انسان معصوم نہیں بن سکتا، یہ صحیح ہے، سماج کے تقاضے ہیں، سوسائٹی میں رہتا ہے، ایک ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں پر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، انسان سے لغزشیں ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ انسان معصوم ہی ہو جائے، ساری دنیا معصوم بن جائے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کم از کم اس راستے پر آ جاؤ جہاں پر راست چلنے سے انسان معصوم تک پہنچتا ہے. اس لیے پروردگار نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر خود مکمل سچ اختیار نہیں کر سکتے، کم از کم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمان رمضان مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہج البلاغہ میں فاعل الخیر خیر من فعلہ وفاعل الشر شر منہ، نیک کام انجام دینے والا نیک کام سے بہتر ہوتا ہے اور برا کام انجام دینے والا برے کام سے بدتر ہوتا ہے. اس لیے کہ جب تک نیک کام کرنے والا نیک کام انجام نہ دیتا تو اس نیکی کو حیات نہ ملتی، اور برا کام انجام دینے والا اگر برا کام انجام نہ دیتا تو اس برائی کو حیات نہ ملتی. برائی کو زندگی عطا کرنے والا برا انسان ہے، اور نیکی کو حیات عطا کرنے والا خود نیک انسان ہے. کہ اس کے نہ تو نہ انجام میں بلکہ اس کے اثرات میں بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں ہم سوسائٹی میں، نیک کام کا بھی اثر ہوتا ہے، برے کام کا بھی اثر ہوتا ہے. اس لیے پروردگار نے کہا اپنے دامن کو شہوتوں سے بچاؤ. لفظ شہوت جو میں نے کل کے مجلس میں اشارہ کیا، کئی لوگوں نے کہا کہ یہ ابھی ہمیں بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. یعنی شہوت یعنی انسان اس برائی کی طرف جائے جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، یعنی انسان اس راستے میں اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. لفظ خصوصی طور پر جنسی برائیوں کے لیے پروردگار نے لفظ شہوت استعمال کیا ہے. ہم نے اشارہ کیا کل کی مجلس میں، اگر گھر میں یہ برائی آ جائے تو مرحلہ طلاق تک پہنچتا ہے، اگر سوسائٹی میں آ جائے مرحلہ افتراق تک پہنچتا ہے. دونوں چیزیں سوسائٹی کی تباہی کی بنیاد ہے. یعنی گھر میں بھی وفاداری چاہیے، سوسائٹی میں بھی. سوسائٹی میں کیسے؟ ذمہ دار لوگ جو دین کے نام سے چل رہے ہیں، جو ایمان کے نام سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی دوسروں سے الگ ہونا چاہیے، کچھ امتیاز ہو. خود اپنے دامن کو ان برائیوں سے بچائے. کیا کریں ان برائیوں سے بچانے کے لیے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے بتائے ہیں ان برائیوں سے بچنے کے لیے. کون سے راستے ہیں جن راستوں پر چل کر اپنے دامن کو ان برائیوں سے بچا سکتے ہیں؟ جتنا ہمارا دامن، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے نوجوانوں سنیے گا، جتنا ہمارا دامن پاک ہوگا اتنے ہی ہم اہل بیت سے قریب ہوں. جتنا ہمارا دامن پاک ہوگا، اس میں کوئی رشتہ داری، کوئی خاندان پرستی، کوئی قبیلہ پرستی نہیں ہے. فلاں ملک کا آدمی اہل بیت سے زیادہ قریب ہے، فلاں ملک کا دور ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. جتنا ہمارا دامن پاک ہوگا اتنے ہم اہل بیت سے قریب ہوں گے. اس لیے کہ اہل بیت کے چاروں طرف تطہیر کا حصار ہے. دیکھیں قرآن اور اہل بیت دونوں کے لیے پروردگار نے کہا ہے قرآن کے قریب وہی آ سکتا ہے جو پاک ہے، اور اہل بیت کے قریب وہی جا سکتا ہے جو پاک ہے. قرآن کے لیے کہا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے قریب وہ آ ہی نہیں سکتا مگر جو پاک ہے. اور اہل بیت کے لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم.
تو ذہنوں میں یہ بات محفوظ رکھیے، ہم جب تبلیغ کرتے ہیں، اخلاقی نکات بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فضائل نہیں بیان کرنا چاہتے، ہم فضائل سے دور رکھنا چاہتے ہیں، نہیں، یہ غلط تصور جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ اخلاق بولنے والے ہیں، یہ تبلیغ کرنے والے ہیں، یہ اہل بیت، نہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ لوگ اہل بیت سے زیادہ قریب ہو، قریب ہونے کے راستے یہ ہے کہ جتنا پاک ہوں گے اتنے قریب ہوں گے، اور جتنے قریب ہوں گے اتنا لطف آتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، جتنے قریب ہوں گے اتنا لطف آتا چلا جائے گا۔ الاقربون فالاقربون، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اس لیے ہمارے اماموں نے کہا ہمیں 10 چاہیے، ہمیں 5 چاہیے، ہمیں 40 چاہیے، اور آخری امام کہے مجھے 313 چاہیے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ جتنے پاک ہوتے چلے جائیں گے اتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اصحاب کی دوری پر امام گرنا کریں گے، مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی تھے جیسے میں رسول کے لیے تھا۔ دیکھیے، یہ ایک عام آدمی جو معصوم نہیں ہے، جو غیر معصوم ہے، اس مقام تک پہنچ سکتا ہے اپنے کردار اور اپنے رفتار کے ذریعے سے، امام وقت کہہ رہا ہے کہ مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میں رسول کے لیے تھا۔ یعنی جتنا قریب ہو جائیں گے اتنا ہی لطف بڑھتا چلا جائے گا زندگی میں۔ کیسے اپنے آپ کے دامن کو پاک کریں؟ سوسائٹی میں میرے عزیزوں جو لفظ شہوت کے مقابل میں استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہے عفت۔ صرف پیسے میں قانع ہونا، تجارت میں قانع ہونا آسان ہے، شہوت پرستی میں قانع ہونا مشکل ہے۔ اپنے نفس کو قانع کرے انسان، یعنی منوائے میں اپنے نفس کو کہ میرے لیے اتنا ہی اجازت، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اپنے نفس کو قانع کرائے۔ جس طریقے سے انسان تجارت میں اپنے آپ کو قانع کراتا ہے، جس طریقے سے انسان مال کے سلسلے میں اپنے آپ یقین دلاتا ہے اتنا ہی میرے حصے میں ہے، اتنا اس سے زیادہ نہیں ہے، اسی طرح انسان شہوت کے دائرے میں بھی اپنے نفس کو قانع کرائے، اتنی ہی مجھے اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جو لفظ استعمال کیا پروردگار نے قرآن مجید نے، وہ لفظ ہے عفت۔ شہوت کے مقابلے میں عفت ہے پاک دامنی۔ اور پروردگار ڈیفینس کر رہے، یہ وہ بیماری ہے جہاں پر تہمت بھی لگتی ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے وہ ڈیفینس کرے۔ پروردگار کہتا ہے میں ان کا دفاع کروں گا۔ حضرت یوسف پر تہمت لگی، تو حضرت یوسف زندان میں، آپ کوئی قرآن کی آیت مجھے بتائیے، حضرت یوسف نے کہا میں بے گناہ ہوں؟ حضرت یوسف نے کبھی نہیں کہا میں بے گناہ ہوں۔ اپنے کردار پر حضرت یوسف کو اتنا بھروسہ تھا، پروردگار نے کہا یوسف ضروری نہیں ہے کہ تو اپنا ڈیفنس کرو، ہم ڈیفنس کرتے ہیں تمہارا، ہم تمہارا ڈیفنس کرتے ہیں۔ کس سے پوچھے؟ اس بچے سے پوچھو جو گہوارے میں، وہ بچہ گواہی دے گا حضرت یوسف کے عصمت کی۔ یعنی یہ برائی اتنی کہ اگر لوگ اس پر تہمت بھی لگائیں گے تو پروردگار کہتے ہیں تمہیں ڈیفنس کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ڈیفنس کرتے ہیں۔ ایک مرد کے لیے استعمال ہوا یہی لہجہ، ایک عورت کے لیے استعمال ہوا یہی لہجہ قرآن مجید میں۔ حضرت یوسف پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، حضرت مریم پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی۔ پروردگار نے کہا ہمارے یہاں مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے، برا ہے تو مرد برا، بری ہے تو عورت بری ہے، اچھا ہو تو مرد اچھا، اچھے ہو تو عورت اچھی۔ ہم ایک مرد کا ڈیفنس کریں گے اور ایک عورت کا ڈیفنس کریں گے، دونوں کے کردار کو پروردگار نے مشخص کر کے بتایا، مرد بنو یوسف کی طرح، عورت بنو مریم کی طرح۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، دونوں کا ڈیفنس کیا پروردگار نے، مرد ہو تو یوسف کی طرح، عورت ہو تو مریم کی طرح، دونوں کا ڈیفنس کیا۔ ان پہ تہمت لگی، پروردگار نے کہا تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جواب دیں گے۔ عورت پر تہمت لگی، پروردگار نے کہا تم نے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جواب دیں گے۔ دونوں کو ایک بچے کے ذریعے سے جواب دیا۔ گہوارے میں حضرت عیسیٰ نے گواہی دی، وہ دربار میں ایک بچے نے گواہی دی۔ تو یہ وہ چیزیں جہاں پر تہمت لگتی ہے میرے عزیزوں، سوسائٹی، آج کی ہماری سوسائٹی کی سب سے بڑی مصیبت ہے غلط پروپاگنڈے، غلط پروپاگنڈے۔ بات سچی بھی ہو تو پھیلا نہیں سکتے، لفظ پہ توجہ کیجئے گا، بات سچی بھی ہو تو ہم پھیلا نہیں سکتے، بری ہو تو کس نے اجازت دے دی، جھوٹی ہو تو کس نے اجازت دے دی، سچی بھی ہو تو نہیں کہہ سکتا۔ آیت اللہ مطہری کہتے ہیں اپنی کتاب میں اگر کوئی غلط خبر تم تک لے آئے اور کہے معلوم ہے فلاں وہ ہو گیا, وہ بھاگ گیا. کہاں بھاگا ہے؟ ارے بھاگ گیا, وہ بھاگ گیا. غلط خبر ہے, بری خبر ہے, اب تک پہنچی. آیت اللہ مطہری کہتے ہیں اس کے مقابلے میری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر کوئی غلط خبر لے کر آتا پروپیگنڈا کرتا سوسائٹی میں, اس کے مقابلے میری ذمہ داری کیا ہے؟ ارے فلاں برا ہے, فلاں گھر برباد ہو گیا, فلاں کا بچہ بھاگ گیا, فلاں عالم ایسا ہو گیا, فلاں ذاکر ایسا ہو گیا, کوئی خبر نہیں آتا ہے آپ کا ہم تک, تو ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کے مقابل میں؟ ہم کہیں سچ ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میرے عزیزوں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے. اب بور تو نہیں ہو رہا نا, یہ موضوع ایسا ہے کہ تھکا دیتا ہے. سب سے پہلی میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تحقیق کروں, اگر میرا اندر حوصلہ ہے تحقیق کرنے کا, محنت کرنے کا. قرآن کہا تحقیق کرو, اذا جاءک فاسق بنبا فتبین, تبین یعنی کیا؟ اگر کوئی انسان, برا انسان کوئی خبر لے آئے تو اس کے بارے میں پہلے تحقیق کرو, دیکھو ان اور آؤٹس کیا ہے, وہ دیکھو کیا کہہ, کیوں کہہ رہا ہے ایسا, کہیں اس کے پیچھے پیسے کا چکر تو نہیں ہے. جی تاریخ کی جملہ میں نے کہا ہے, کسی صحابی نے کہا مولا کہنا مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے, کبھی ہوتا ہے ایسا؟ امام رضا کے بزم میں چلانے لگا, چیخنے لگا, دشنام دینے لگا, تو امام رضا نے اپنے صحابی سے کہا اس کو کچھ دینار دے دو. صحابی گیا دینار لیا اس کو دے دیا. صحابی نے کہا مولا آپ نے اس کو پیسے کیوں دے دی, وہ تو آپ کے خلاف بک رہا تھا, چلا رہا تھا. امام نے کہا اس کی ضرورت ہے, وہ اس لیے پیسے مانگنے کا ایک طریقہ بھی یہ ہے کہ انسان چلا, پیسے مانگنے کا ایک طریقہ ہے اور اس کو پیسے کی ضرورت تھی. یہ آدمی پیسے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے, ایسا نہ اس پروپیگنڈے کے پیچھے پیسہ تو نہیں ہے. اور آج کے زمانے میں تو آیت اللہ مطہری نے جو لفظ استعمال کیا یہ کہ یہ پروپیگنڈے کبھی استعماری پروپیگنڈے ہوتے ہیں. استعماری پروپیگنڈے یعنی اس کے خلاف ملکوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے, ملکوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. تو کبھی میری ذمہ داری کیا ہے؟ اذا جاء فاسق بنبأ فتبين, میں دیکھو یہ بیماری کیا پھیل رہی ہے, اس کے پیچھے کون چھپا ہوا, کوئی بڑی طاقت تو نہیں ہے, کوئی چھوٹی طاقت تو نہیں ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بولنے والا بیمار تو نہیں, یہ بولنے خود بولنے والا. اگر کچھ بھی نہیں ہے چلیے ہم حسن ظن رکھیں گے, پیسہ بھی نہیں ہے, بڑی طاقت بھی نہیں ہے, خود یہ بولنے والا جاہل تو نہیں ہے, خود یہ بولنے والا بیمار تو نہیں ہے. اس کے علاج کرانے کے بدلے میں اس بات کی بات کو مان نہیں سکتا, میں تحقیق کروں, میں جستجو کروں, نکلوں گھر سے باہر, چاروں جوانب کو سوچوں اگر میں کر سکتا ہوں. پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ, پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, آیات قرآنی کے ذریعے میں کہہ رہا ہوں. دوسرا مرحلہ یہ, انما المؤمنون اخوة, مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں, مومن ایک جسم کے برابر ہیں. بنی آدم اعضاء ایک دیگر, ایک دوسرے کے اعضاء ہیں, یہ ایک پیکر ہے تمام صاحبان ایمان. اگر وہ کوئی مومن کے لیے کسی مومن کے سلسلے میں غلط خبر پھیلا رہا ہے تو میں اسے محسوس کروں وہ میرے خلاف کہہ رہا ہے, اس لیے کہ میں اور وہ دونوں بھائی بھائی ہیں. جیسے بھائی کے خلاف میں برداشت نہیں کر سکتا تو مومن کے خلاف بھی برداشت نہ کروں. اگر مومن کے خلاف برداشت کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ میں اس کو بھائی نہیں مانتا ہوں, اسے بھائی نہیں مانتا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے تم بھائی بھائی ہو, اگر غلط خبر سن رہے کسی بھائی کے سلسلے میں اس کو اس کی طرف سے مت دیکھو, اپنی طرف سے دیکھو. اگر تمہارے بارے میں وہ یہی جملہ کہتا تو تم کیا کرتے؟ کیا اس کو ضبط کر لیتے, ریکارڈ کر کے دوسری جگہ لیتے لے جاتے, یا اسے ختم کر دیتے وہیں پر؟ بھائی بھائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کیسے تم لے رہے ہو, ایسے لو جیسے تم اپنے بھائی کے لیے لیتے ہو. بات مشکل ہو گئی. تیسرا مرحلہ آئیے, تھوڑا بہت محظوظ بھی ہوں گے آپ. غلط خبر آپ نے سنی یا ہم نے سنی, اس کے مقابل میں تین طریقے ہیں. ایک, کہہ دے یہ سچ ہے, یا کہہ دے یہ جھوٹ ہے, یا کہہ دو خاموش ہو جاؤں. کوئی غلط جملہ میرے سامنے کہے, تین راستوں میں سے ایک راستہ میں اپناؤں گا, یا کہہ دو یہ جملہ صحیح ہے, یا کہہ دو غلط ہے, یا خاموش ہو جاؤں. میں کس راستے کو اپناؤں؟ آج کی دنیا میں لوگ کہہ رہے خاموش ہو جانا بیٹا, ہمیں کیا لینا دینا, لیکن یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. پھر کیا کہوں سچ ہے, یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں نے تحقیق نہیں کی ہے. جب تک تحقیق نہیں کی ہے وہ جملہ سچ نہیں ہو سکتا. تو پہلا میرا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ ایمان پر بھروسہ کرتے ہوئے، اپنے بھائی پر بھروسہ کرتے ہوئے پہلا ریئیکشن یہ کہ یہ جملہ غلط ہے. جی اب اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا. پہلا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک شرعی دلیل قائم نہ ہو، جب تک عقلی کوئی دلیل قائم نہ ہو، اس وقت تک وہ بات صحیح نہیں ہو سکتی. میں کہوں سب سے پہلے جملہ تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، نہ میں تائید کر سکتا ہوں نہ خاموش رہ سکتا ہوں. آج کے صاحبان ایمان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ خبر سننے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. پلہ جھاڑ لینا ایمان نہیں ہے، ڈٹ کر کھڑے ہونا ایمان ہے. میں لڑائی نہیں سکھا رہا ہوں، جھگڑے نہیں سکھا رہا ہوں. کہو کم از کم اتنا نہیں کہو تم جو کہہ رہا ہو غلط ہے. اب غلط کو غلط کہنا یہ ایمان ہے. جب تک اسے کہو، جب تک دلیل نہ ہو، مولا میں نے برائی کی ہے، امام نے کہا دلیل کیا ہے، برائی کی ہے میں نے، امام نے کہا چار گواہ لے آؤ. جب تک چار گواہ تمہاری برائی کی گواہی نہیں دیں گے، اس وقت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. چار گواہ چاہیے ایک برائی کے لیے، چار گواہ. ہم کہیں گے وہ ہو گیا، بھاگ گیا، کس نے کہا، اس نے کہا. وہ کون ہے؟ کہنے والا دیکھو پہلے کون ہے، کہنے والا دیکھو. کیا وہ اس کیریکٹر سے پاک ہے جو کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، کہ اس کی گواہی کو میں قبول کر لوں؟ اس سے کہو چار گواہ لے کر آئے، چاروں سے الگ الگ پوچھو، الگ الگ وقت میں پوچھو، چاروں کے باتوں کو ان کے آنکھوں کی آزمائش کرو پہلے، جو انہوں نے دیکھا انہیں دکھائی بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. جی میں عدالت کی باتیں کر رہا ہوں، یہ اسلام کہہ رہا ہے. دیکھو چاروں کی آنکھیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، جو سن رہے ہیں وہ چاروں کے کان بھی سنائے، ان کو دیتا بھی کہ نہیں دیتا ہے. ان سے پہلے کہو، انسپیکشن کرو، امتحان لو ان کا. اگر صحیح ہے تو چاروں گواہ ایک بات کہے تو یہ گناہ ثابت ہوتا ہے، اور اگر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی ہے تب بھی وہ گناہ اچھال نہیں سکتے. اللہ اکبر. کتنی خوبصورت حدیث ہے مولا کائنات کی، معافی چاہتا ہوں. مولا کائنات نے فرمایا، اگر کسی کے بارے میں تم غلط خبر سنو تو اسے اپنے کردار سے ملاؤ، اپنے کردار سے. اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط خبر سنو تو اسے اپنے کردار سے ملاؤ. وہ برائی تمہارے اندر موجود ہے تو توبہ کرو، اگر نہیں ہے تو سجدہ کرو. اس سے زیادہ میرا کام نہیں. یہ نہیں کہ میں ذکر کروں، یہاں ہمارے یہاں ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو اچھالو. نہیں، اگر ہے توبہ کرو، اگر نہیں ہے تو سجدہ کرو. روزگار تیرا شکر ہے کہ یہ بیماری مجھے نہیں. اس کے باہر میں نہیں جا سکتا. لانے والے ہزار خبر لاتے ہیں، ہر خبر کو میں عام نہیں کر سکتا. مجھے ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری، ایمانی ذمہ داری نہیں ہے. جب تک میں اپنے دل کو، سنیے گا جملہ، جب تک میں اپنے دل کو اسرار کا قبرستان نہ بناؤں، میرے دل میں مومن کی محبت داخل نہیں ہوگی. اسرار، سیکریٹس کا قبرستان ہونا چاہیے میرا دل. صاحبان ایمان کا دل لوگوں کے سیکرٹس کا قبرستان ہوتا ہے، اسے ذکر کرنے کی اجازت ہی نہیں دی ہے. اس لیے مولا کائنات نے فرمایا، حق اور باطل میں چار انگلیوں کا فرق ہے. جو تم دیکھو وہ حق ہے، جو تم سنو وہ باطل ہے. ہر سنی ہوئی چیز سچ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. تو میں کیا کروں؟ میں تحقیق کروں، پہلے تحقیق کروں. تحقیق کرنے کے بعد دیکھوں اس کو کس طریقے سے وہ بیان کر رہا ہے، بیان کرنے والے کے پیچھے کون سا ہاتھ چھپا ہوا ہے. جب تک مجھے انویسٹیگیشن نہ کرو میں اس بات کو عام نہیں کر سکتا. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ میں کہوں یہ غلط ہے. پہلا ریاکشن جو ہونا چاہیے صاحبان ایمان سے وہ یہ کام کرے گا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. پہلا ریاکشن ہونا چاہیے. چوتھا، انسان استغفار کرے، اپنے کردار سے ملائے، اور اپنے کردار سے ملانے کے بعد انسان کوشش کرے کہ اس کو غلط ثابت کرے سوسائٹی میں، خود انسان اس کے ساتھ جڑ جائے. اس لیے کہ آنے والا کسی نہ کسی نیت کے ساتھ آتا ہے. پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من شاء
فحشا و افشاہا، من سمع فاحشتن فافشاہا کان کمن اتاہا و من سمع خیرن فافشاہ کان کمن عملہ، جو کسی بری خبر کو سنے اور پھیلا دے. دیکھیں ذمہ داری کہاں تک پہنچتی ہے، دیکھیے قیامت کے دن بعض لوگ دیکھیں گے اعمال نامے میں برائیاں لکھی ہوئی ہیں، انسان کہے گا پروردگار میں نے یہ برائیاں کی نہیں ہیں، تو پروردگار کہتا ہے نہیں اس طریقے سے تم نے برائی کی. کیسے؟ جو کوئی بری خبر سنے اور اسے پھیلائے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود برائی انجام دی ہو، پیغمبر اسلام کا جیسے اس نے خود انجام دی ہو. اور جو کوئی نیکی کی خبر سنے اور اسے عام کرے گویا اس نے خود نیکی کو انجام دیا. جی دو اصول ہے، ایک انفرادی زندگی انڈیویجل لائف اور ایک سوشل لائف ہے، سماجی زندگی ہے. اپنی زندگی میں ذاتی زندگی میں نیکیوں کو بھول جاؤ برائیوں کو یاد رکھو. جی مشکل ہو گیا لفظ. اپنی انفرادی زندگی انڈیویجل لائف میں نیکی کر دریا میں ڈال، یہ تو مشہور ہے نا ابھی، نیکی کرو بھول جاؤ، ارے میں نے فلاں پیسے دیے تھے، نہیں 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 مت یاد رکھو، اس لیے کہ نیکیوں کو بار بار دہرانے سے ثواب کم ہو جاتا ہے. اپنی انفرادی زندگی میں نیکی کرو بھول جاؤ، لیکن اگر ذرہ برابر غلطی ہو جائے تو اسے ہمیشہ یاد رکھو، اس لیے کہ غلطی یاد رہے گی تو توبہ یاد آئے گی. انفرادی زندگی میں، لیکن اس کا الٹا ہے سماجی زندگی میں. سماجی زندگی میں کیا، لوگوں کے برائیاں بھول جاؤ نیکیوں کو یاد رکھو. جی انفرادی زندگی میں نیکی بھول جاؤ برائی یاد رکھو، سوشل لائف میں برائیاں بھول جاؤ نیکی کو یاد رکھو. اس نے میرے ساتھ کیا غلطی کی تھی کبھی یاد نہ رکھو، ہاں اس نے مجھے سلام کیا تھا ضرور یاد رکھو، اس لیے کہ اس سے آپس میں محبت پھیلتی ہے، اس سے آپس میں دوستیاں پھیلتی ہیں، ایمان کی قوت عطا ہوتی ہے. جتنے مومنین قوی ہوں گے اتنے ہی امیر المومنین کی ثنا ہوگی، جتنے ہی مومنین مضبوط ہوں گے اتنے ہی مولا کائنات کے فضائل بیان کرنے میں لطف آتا ہے. حجر بن عدی نے کہا اگر مجھے مارنا ہی ہے تو جلدی مار دو، اس لیے کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے. اس کے بعد کہا رک جاؤ، اگر دیر کرنا ہو تو رک جاؤ، میں دو رکعت نماز پڑھ لوں. تختہ دار پر حجر بن عدی مولا کائنات کے صحابی کرے تھوڑی دیر رک جاؤ میں دو رکعت نماز پڑھوں، اس کے بعد مجھے شہید کر دینا، بھاگوں گا نہیں، گھبراؤ نہیں، میں علی کا چاہنے والا، موت سے ڈرتا نہیں. تختہ دار پر دو رکعت نماز پڑھی حجر بن عدی نے، نماز تیزی کے ساتھ پڑھی ہے مستحبات چھوڑ کر، جلدی نماز ختم کر دی. اور نماز ختم کرنے کے بعد حجر بن عدی نے کہا میری عادت یہ نہ تھی کہ میں جلدی نماز پڑھوں، لیکن کہیں تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے میں موت کو ٹالنے کے لیے دیر سے نماز پڑھ رہا ہوں، آج میں تخت دار پر جلدی نماز پڑھ کے بتا رہا ہوں. اتنا ہی ہمیں جتنا عبادت کا شوق ہے اتنا ہی محبت علی میں جان دینے کا شوق ہے، محبت علی میں جان دینے کا شوق. شب عاشور لوگ مسابقہ کرتے تھے کب وہ وقت آئے کہ ہم لوگ اپنی جان کو قربان کر دیں. موت کو دیکھ کر بھاگنے والے اور ہوتے ہیں، موت کو بھگانے والے اور ہوتے ہیں. کربلا کے میدان میں اصحاب حسین نے وہ ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ موت پریشان ہو گئی، موت پریشان ہو گئی، یہ حسین اور حسین والوں نے وہ کام انجام دیا. یعنی کہ حسین نے یوں ہی شہادت اختیار کر لی، نہیں میرے عزیزوں، اس لیے روایتوں میں ہے جب بھی نام حسین زبان پر آئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اس لیے کہ حسین سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے. کئی ہزار شہید ملیں گے دنیا میں، لاکھوں شہید ملیں گے، لیکن کوئی پیاسا شہید ہوا ہے تو میرا حسین. ہزاروں شہید ملیں گے جنہوں نے راہ حق میں اپنے سر کو قربان کیا ہے، لیکن جس کی شہادت کے بعد اگر نوک نیزہ پر کسی کا سر بلند کیا گیا ہے تو وہ حسین کا ہے. اس حسین مظلوم کو یاد کریں اس ماہ مبارک رمضان میں، اور حسین مظلوم کا واسطہ دے کر اپنے عبادتوں کو بارگاہ پروردگار میں قبولیت کے مقام تک پہنچائیں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔